الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 111 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں اہل ایمان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد ان کو اس بیعت کی حقیقت بھی سمجھ لینی چاہیے. صحابہ کرام زیر بحث ہیں، وہ ایمان لائے، انہوں نے پیغمبر سے، اللہ کے آخری پیغمبر سے سمع و طاعت کا عہد کیا، اور پھر اس حقیقت کو بھی قبول کر لیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی ذمہ داریوں میں اس کے ساتھی ہوں گے. چنانچہ قرآن مجید ہی میں یہ تعبیر ہم پڑھ چکے ہیں کہ پیغمبر کے لیے اس جد و جہد میں اللہ کافی ہے اور سچے اہل ایمان کافی ہیں. تو سچے اہل ایمان گویا پیغمبر کے ساتھی قرار دے دیے گئے. جو ذمہ داری پیغمبر پر عائد کی گئی وہ پیغمبر کو بھی ادا کرنی ہے اور پیغمبر کے ساتھیوں کو بھی ادا کرنی ہے، اس کے لیے بیعت لی گئی. تو فرمایا کہ یہ وہ بیعت ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کے جان و مال اللہ نے خرید لیے. بیعت یہ اصل میں بیع و شرائی سے ہے. جو لفظ بیعت بولا جاتا ہے، آپ جو عہد معاہدہ کرتے ہیں، وہ گویا ایک طرح کی خرید و فروخت ہے. تو جو چیز بیچ دی گئی ہے وہ جان و مال ہے، اور جو اس کے عوض میں وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت کا وعدہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حوالہ دیا اور فرمایا کہ اس کا پھر نتیجہ کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دین کے عام احکام سے آگے بڑھ کر ان کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کی راہ میں قتال بن گیا ہے، اور اس میں وہ مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں. تو ایک طرف وہ اپنے جان و مال اللہ کی بارگاہ میں نظر کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اس میں میں نظر کیا ہے، نظر کی حقیقت کیا ہے، اس کو بیان کر چکا ہوں. ہمارے دین میں پھر اس نظر کو اللہ کے لیے خاص کر کے ایک عبادت بنا دیا گیا ہے. یعنی ہم کوئی چیز اللہ کی نظر کریں، کوئی جانور اللہ کی نظر کریں، یا کسی موقع پر تمثیل کے انداز میں اپنے آپ کو اللہ کی نظر کریں، تو یہ در حقیقت اسی چیز کا بیان ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے ایمان و اسلام کے اس تقاضے کو ایک تمثیل کے انداز میں دہراتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی وقت جان و مال کا مطالبہ کیا تو ہم یہ مطالبہ پورا کرنے کے لیے حاضر ہوں گے. یہ وہ چیز ہے جس کا یہاں اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا ہے، اور یہی سبب ہے کہ جب نظر کی عبادت کے لیے ہم جاتے ہیں تو اس کے لیے جو ترانہ ہے، جو ذکر ہے، وہ لبیک اللہم لبیک ہے. یعنی ہم حاضر ہیں پروردگار، ہم حاضر ہیں. تو فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. یہ اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے. وعدن علیہ حقن فی التورات والانجیل والقرآن. سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور فرمایا کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم. اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو، سو اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کیا ہے. یعنی یہ وعدہ معمولی وعدہ نہیں ہے، یہ ابدی زندگی کا وعدہ ہے، خدا کی ابدی بادشاہی کا وعدہ ہے. یہ جنت محض دو لفظ نہیں ہے، اور معنی کے لحاظ سے محض ایک باغ نہیں ہے، یہ ابدی حیات ہے، یعنی ایک باشعور مخلوق جو اپنے وجود کا شعور لے کر، اپنے شعور کا شعور لے کر پیدا کی گئی ہے، اس کے لیے اس سے بڑی کوئی بشارت نہیں ہو سکتی تھی کہ اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دی جائے گی. تو یہ اس وعدے کی طرف توجہ دلائی، اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی جان و مال کی قربانی کے عوض جنت کا وعدہ. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا صحابہ سے، یہی وعدہ ہر مسلمان سے ہے. انجیل میں جس چیز کو آسمانی بادشاہی سے تعبیر کیا گیا ہے وہ یہی ہے، یعنی جو آگے ملنے والا ہے اس کو قرآن نے بھی ایک مقام پر سورہ دہر میں نعیمم و ملکن کبیرہ کہا ہے، یعنی اللہ کی آسائش، اللہ کی راحت جو وہ دے گا اور ایک عظیم بادشاہی. انجیل میں جس چیز کو آسمانی بادشاہی سے تعبیر کیا گیا ہے وہ یہی ہے، یعنی جنت فردوس. پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو جو بادشاہی دنیا میں حاصل ہوتی ہے وہ اسی کی ابتدا ہے. یعنی جس وقت اللہ کے پیغمبر آتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو توفیق دے اور وہ بڑی تعداد میں ایمان لے آئیں اور ان کو کوئی دارالحجرت میسر آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر بادشاہی اس دنیا میں بھی عطا کر دیتے ہیں. یہ جو دنیا کی بادشاہی ہے یہ اس بادشاہی کی تمہید ہے جو آگے جنت کی صورت میں ملنے والی ہے. تورات کے مترجمین نے اسی بنا پر ہر جگہ اسے ایک ایسے ملک پر چسپاں کر دیا ہے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی فلسطین کی سرزمین جس کے وہ دنیا میں امیدوار تھے. بنی اسرائیل کو یہ بادشاہی فلسطین میں دی گئی اور یہ کہا گیا کہ بس تم آگے بڑھو گے پھر خدا تمہاری طرف سے ہو کر لڑے گا اور یہ سرزمین تمہیں ہمیشہ کے لیے دے دی جائے گی، لیکن شرط یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے دی جا رہی ہے اسے تم پورا کرو. اور وہ مقصد بتا دیا گیا کہ اس سرزمین کو دنیا کے قلب میں، یہ سرزمین دنیا کے وسط میں واقع ہے، دنیا کے قلب میں واقع ہے، تمہیں اس سرزمین کو توحید کا مرکز بنانا ہے. میری توحید، میرا دین، میری دعوت اس جگہ سے پوری دنیا میں جانی چاہیے. تم اگر اس توحید کے علمبردار بن کر رہو گے تو اس کے نیچے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کو میں معاف کر دوں گا، لیکن اس معاملے میں سرکشی اختیار کرو گے، بت پرستی درائے گی، میرے سوا دوسروں کو معبود بنا لو گے تو پھر مجھ سے توقع نہ کرو، کیونکہ لا ینالو عہد الظالمین، اس طرح اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کے لیے میرا عہد نہیں ہے. تو فلسطین کی یہ زمین چونکہ انہیں دی جانی تھی اور تعبیر اس کے لیے بھی تھی اور آگے جنت کے لیے بھی، یہ تو گویا اس کی پدا تھی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا ہی میں اس بادشاہی کی ایک جھلک تھی جو انہیں دکھائی گئی. تو تورات کے مترجمین نے زیادہ تر اسی سے متعلق کر دیا سب آیات کو اور جنت وہاں سے غائب ہو گئی، ورنہ جنت کا ذکر بائبل میں بھی بہت ہے اور جگہ جگہ ہے. اناجیل میں تو اس کی تصویریں ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کیا ہے، یاد رکھو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ جو فرمایا ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے تو گویا یہ بھی بتا دیا کہ نسب العین کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے، خدا کی اسی بادشاہی کو جو زمین پر بھی ملتی ہے کبھی کبھی، لیکن اصلاً اس کا وعدہ جنت میں کیا گیا ہے، یہ بڑی کامیابی ہے. اب یہ فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں، یعنی اب گویا وعدہ تو کیا گیا ہے لیکن جب جان و مال کی قربانی دینے والے میدان میں اتریں گے تو کیا اوصاف ہے ان کے اندر، تو اس کی ایک تصویر ہمارے سامنے رکھ دی ہے اور بڑی ہی دل نواز تصویر ہے. فرمایا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں، خدا کی راہ میں سیاحت کرنے والے ہیں، اس کے آگے رکوع اور سجود کرنے والے ہیں، بھلائی کی تلقین کرنے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں اور حدود الہی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ وہ بشر المومنین، وہی سچے مومن ہیں، اے پیغمبر اور ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ پیچھے کہا تھا نا کہ جو تم نے بیعت کی ہے یا جو سودا کیا اس پر خوشی مناؤ، تو اب یہ بتا دیا گیا کہ یہ خوشی اس خوشخبری کی خوشی ہے اور اس کے لیے یہ اوصاف ہے۔ طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ ذکر کرتے ہوئے صحابہ کرام کے اوصاف گویا ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ یہی ہر مسلمان کے لیے دینی زندگی اور دینی رویوں کا آئیڈیل ہے، یعنی وہ کیا اوصاف ہیں یہ پیدا کرنے چاہیے۔ سورہ احزاب میں کم و بیش یہی چیزیں ہیں، اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ، اور مسلمان مردوں کے لیے الگ اور مسلمان عورتوں کے لیے الگ کر کے بیان کی گئی ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں اخلاقیات کا جو باب لکھا ہے، اور یہ توجہ دلا دوں کہ اخلاقیات ہمارے ہاں دونوں پہلوؤں سے اخلاقیات ہی ہیں، یعنی انسانوں کے حوالے سے کیا رویے مطلوب ہیں اور خدا کے حوالے سے کیا رویے مطلوب ہیں۔ تو اس میں ان صفات کی تشریح کی ہے میں نے، اور یہ بتایا ہے کہ ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت کی آئیڈیل تصویر کیا ہے۔ چنانچہ اس باب کا عنوان بھی یہی ہے کہ جمال و کمال، یعنی کچھ تو چیزیں ہیں کہ وہ فضائل اور رذائل ہیں، اچھی باتیں ہیں لوگوں کو اپنانی چاہیے، بری باتیں ہیں ان سے رکنا چاہیے۔ تو اخلاقیات کی ایک بحث وہ ہے کہ جس میں واجبات بیان ہوتے ہیں یا حرمتیں بیان ہوتی ہیں یا جائز اور ناجائز کی تفریق سے چیزیں بیان ہوتی ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ اس سے آگے جمال اور کمال ہے، یعنی اس پہ حسن پیدا کرنا ہے، اس کو ایک مثالی جگہ تک پہنچانا ہے، تو وہاں کیا صفات ہونی چاہیے، یہ صفات ہیں جو یہاں بیان کی ہیں۔ اس پر میں نے ایک مفصل حاشیہ لکھا ہے، اس میں ان صفات کی یہاں بھی وضاحت کی ہے۔ تاہم توجہ اس لیے دلا دی کہ اصلاً ان کو پڑھنا ہو تو پھر سورہ احزاب میں پڑھنا چاہیے، اور ان کی زیادہ تفصیلی وضاحت دیکھنی ہو تو پھر میزان میں اخلاقیات کے باب میں جمال و کمال کے زیر عنوان دیکھ لی جا سکتی ہے۔ جو کچھ ہمارے ہاں اگر میں واوین میں یہ لفظ بولوں تو تصوف ہے، وہ یہی ہے۔ میں نے لکھا ہے اصل میں مبتدا محذوف ہے، یعنی ہم التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید نے اپنی زبان کے اسالیب کی رعایت سے یہاں مبتدا کو حذف کر دیا ہے، یعنی ہم التائبون یہ منافقین کے سامنے، پیچھے ساری سورہ کن لوگوں کو بیان کر رہی ہے؟ منافقین کو، یعنی مسلمانوں کی جماعت میں وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعدہ کر لیا، بیعت کر لی، لیکن عملی لحاظ سے بھی منافق ثابت ہوئے اور ذہنی لحاظ سے بھی، ان کے مقابل میں صحابہ کرام یا مخلصین یا سچے اہل ایمان کی تصویر کیا ہے، یہ اس کو سامنے لا کر اب دکھایا گیا ہے کہ تمہیں یہ بننا تھا، یہاں تک پہنچنا تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے جو تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہے جو ناقابل حصول ہے۔ اپنے گرد و پیش میں دیکھو، اس کے بہترین نمونے تمہیں نظر آئیں گے، اور خاص طور پر یہ جو ابتلاء کا موقع آیا تبوک میں، اس میں وہ نمونے کیسے نمایاں ہوئے، وہ اسوہ کیسے سامنے آیا، اس کو بیان کیا ہے۔ یہ منافقین کے سامنے ان اوصاف کی وضاحت کر دی ہے جن کا حامل، یعنی جن اوصاف کو اپنانے والا ہر سچے مومن کو ہونا چاہیے، تاکہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں، یعنی سننے والے، قرآن مجید کی ہدایت حاصل کرنے والے فیصلہ کر سکیں کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، یعنی اگر ایمان حقیقی طور پر قبول کیا گیا ہے تو اس کو کہاں تک پہنچنا ہے. اگر ایمان کی جڑیں زمین میں اتری ہی ہوتی ہیں تو وہ آسمان میں کہاں تک جاتا ہے, اور کون سا رویہ کفر اور نفاق میں داخل ہے. استاذ امام لکھتے ہیں, یہاں اہل ایمان کے کردار کے جو اجزاء بیان ہوئے ہیں, یعنی ایک جامع تصویر ایک بندہ مومن کے کردار کی اگر بنائی جائے تو اس میں جیسے ہم ایک تصویر بناتے ہیں تو تصویر میں ہم جسم کے اجزاء کو متعین کرتے ہیں, یہ ہاتھ بنا دیے ہیں, یہ پاؤں بنا دیے ہیں. تو اگر سیرت و کردار کی اور ایک بندہ مومن کے سیرت و کردار کی تصویر بنائی جائے تو وہ تصویر کیا بنے گی. یہاں اہل ایمان کے کردار کے جو اجزاء بیان ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے توبہ کا ذکر ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے اس کو توبہ سے تعبیر کیا ہے. توبہ کے معنی رجوع اللہ کے ہیں. توبہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف پلٹنا. یعنی انسان جب اللہ کو فراموش کر بیٹھتا ہے, اس کی یاد دہانی سے غافل ہوتا ہے, کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو اب پلٹ کر آنا ہے اپنے رب کی طرف. تو پلٹ کر آنا ذہنی اور عملی دونوں اعتبارات سے, اس کو عربی زبان میں توبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. توبہ کے معنی رجوع اللہ کے ہیں, یعنی اللہ کی طرف پلٹنے کے ہیں. خدا کی بندگی اور اطاعت کی راہ میں, یعنی جس وقت انسان نے اس چیز کا اعتراف کر لیا کہ میں بندہ ہوں, میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے, میں نے اس کو جان لیا اور اب میں بندہ ہوں, عبد ہوں. تو خدا کی بندگی اور اطاعت کی راہ میں بندے کا پہلا قدم یہی ہے کہ وہ شیطانی راہوں میں ہرزہ گردی چھوڑ کر, یہ جو انسان اپنی خواہشات کے ہاتھ میں اپنی لگام دے دیتا ہے اور پھر شیطان جس راستے پر اس کو بھٹکاتا پھرتا ہے بھٹکتا ہے, شیطانی راہوں میں ہرزہ گردی چھوڑ کر اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے اور اس کی صراط مستقیم پر چلنے کا عزم کرتا ہے, پھر یہی توبہ ہے جو ہر گام پر اس کو سنبھالتی, ہر موڑ پر یہی ہے جو دستگیری کرتی ہے. کیونکہ انسان بنایا ہی اس طرح کیا ہے کہ غلطی ہو جائے گی, غفلت میں چلا جائے گا, دوری اختیار کر لے گا. پھر یہی توبہ ہے جو ہر گام پر یعنی ہر موڑ پر ہر راہ پر اس کو سنبھالتی ہے. جب کبھی اس کا قدم راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے, یہ توبہ اس کی دستگیری کرتی اور اس کو راہ پر لگاتی ہے. تو توبہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, انسان کی نفسیات اور شخصیت کے لحاظ سے سب سے بڑی چیز جس کو سب سے پہلے انسان کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے وہ توبہ اور رجوع ہے. اور توبہ اور رجوع کی حقیقت کیا ہے؟ غلطی کا اعتراف. غلطی کا اعتراف خواہ انسانوں کے حوالے سے غلطی ہو یا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, یہ اگر باطن میں پیدا نہیں ہوا تو بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پھر راہ پر آنے کے امکانات بھی مخدوش ہوتے چلے جائیں گے. یہ اعتراف ہی ہے جو انسان کو سنبھال لیتا ہے. بڑے سے بڑے شخص سے بھی غلطی ہوتی ہے, یہ غلطی علم میں بھی ہوتی ہے, یہ عمل اور رویوں میں بھی ہوتی ہے. تو غلطی ہو جائے اور کوئی توجہ دلائے اس غلطی کی جانب, یا توجہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, تو پھر اعتراف سے گریز نہیں کرنا چاہیے. انسان کی بدبختیوں میں سے ایک بڑی بدبختی یہ ہے کہ جب اسے دوسروں سے معاملہ پڑتا ہے تو اس کی ساری نگاہ اس پر ہوتی ہے کہ میرا مخاطب کیا غلطی کر رہا ہے, اس پر نہیں ہوتی کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں. تو جب انسان میں کیا غلطی کر رہا ہوں کی منزل کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ گویا تائب بن جاتا ہے. اور تائب ہونا یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے, یہ انسان کی ہمہ وقت صفت ہے. ہر وقت اس کو اس اعتراف کی کیفیت میں رہنا چاہیے, اپنا محاسبہ کرتا رہے اور دیکھتا رہے کہ میں نے کیا غلطی کی. تو سب سے پہلے قرآن نے اس کا ذکر کیا صحابہ کرام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے. توبہ کے بعد عبادت کا ذکر ہے، دوسری چیز جو ہے وہ عبادت، یہ خدا کے سب سے بڑے حق کا حوالہ ہے. جو بندہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اس پر خدا کا اولین حق اس کی عبادت کا عائد ہوتا ہے. یعنی ابتدا ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ بندے کا سر اور دل دونوں خدا کے سامنے جھک جائے، یہ ہے عبادت کی حقیقت. اس پر خدا کا اولین حق اس کی عبادت کا عائد ہوتا ہے، اور چونکہ خدا کے سوا کوئی اور اس حق میں ساجی نہیں ہے، یعنی یہ بات کہ میرا پورا وجود کسی کے سامنے سرف گندہ ہو جائے، میرا وجود سبمیشن اور سرنڈر کی کیفیت میں آ جائے، یہ بس خدائی کا حق ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو. اس وجہ سے یہ چونکہ اللہ کا حق ہے اور اس میں کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا بلا شرکت غیر ہونا اس کی صفت لازمی ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. وہ سبمیشن اور وہ قنوت اور وہ اخبات جو اللہ کے لیے مطلوب ہے اور جو انسان کے اخلاقی وجود کی معراج ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ، اور اگر آپ غور کریں تو ہمارے اخلاقی وجود کے سارے تقاضے تعلقات سے بنتے ہیں. یعنی ماں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، باپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اعزاء کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اولاد کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، سوسائٹی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. تو خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کی جو تعبیریں قرآن نے اختیار کی ہیں، یعنی کیا اوصاف ہیں جو انسان کے اندر اخلاقی لحاظ سے پیدا ہونے چاہیے یا درجۂ کمال تک پہنچنے چاہیے اپنے رب کے حوالے سے، تو اس کو قرآن کبھی اخبات کہتا ہے، کبھی قنوت کہتا ہے، کبھی وہ اس کو تضرع کہتا ہے، کبھی خشیت کہتا ہے، کبھی خوف کہتا ہے، کبھی محبت کہتا ہے. یہ جو سارے اوصاف ہیں یہ مل کر ایک تصویر بناتے ہیں. یہ تصویر ہے جس کو یہاں بتایا جا رہا ہے. اس وجہ سے اس کا بلا شرکت غیر ہونا اس کی صفت لازمی ہے، اور ساتھ ہی اطاعت بھی. یعنی اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرا باطن سرف گندہ ہو گیا، میں اللہ کے سامنے جھک گیا، میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دیا، اس کے حوالے کر دیا، تفویض بھی آخری انتہا پر ہے، توکل بھی موجود ہے، اور میں اپنے رب کے لیے قنوت پیدا کر چکا ہوں. اب میرا جسم، میرا وجود، میرا ذہن، میرا خیال، میری مرضی کا تصور ختم ہو گیا. میں نے اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو ایک بندے کی حیثیت سے پیش کر دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حکم دے اور میں اس میں ادھر ادھر کی باتیں کروں؟ پھر تو امتثال حکم پہلے ہوگا، سوال بعد میں ہوگا. اور ساتھ ہی اطاعت بھی چونکہ اس کا بدی ہی تقاضا ہے. یعنی جب آپ نے اس کو پروردگار مان لیا اور یہ اعتراف کر لیا کہ بندے ہیں، تو اس کا بدی ہی obvious تقاضا یہ ہے کہ اب حکم آئے تو مانیے. حکم اب چونو چرا کو گوارا نہیں کرے گا. چونکہ اس کا بدی تقاضا ہے، اس وجہ سے وہ بھی اس کا جزو لا ینفک ہے. عبادت کا کوئی تصور اطاعت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. عبادت کے ساتھ حمد کا ذکر ہے، یعنی کہا ہے العابدون الحامدون. عبادت کے ساتھ حمد کا ذکر ہے جو تمام عبادات کی روح ہے. یعنی ساری عبادات اصل میں جس جگہ سے پیدا ہوتی ہیں یا جذبہ عبودیت جہاں سے پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ حمد، شکر گزاری. حمد کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ احساس کہ وہ میرا منعم حقیقی ہے اور میں اس کا شکر گزار ہوں. عبادت کے ساتھ حمد کا ذکر ہے جو تمام عبادات کی روح ہے، اس لیے کہ نماز اور زکوٰۃ وغیرہ سب عبادات جو بھی ہیں، سب خدا کی شکر گزاری اور اس کی نعمتوں کے اعتراف کے مظاہر ہیں. یہ شکر ہے جس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور شکر اصل میں اعتراف کا نام ہے، اور اعتراف بندگی کا اعتراف ہے، اور خدا کی بادشاہی کا اعتراف ہے. وہ میرا پروردگار ہے، منعم ہے، وہی معبود ہے، اسی کی بادشاہی ہے، میں اس کا بندہ ہوں. سب کی خدا کی شکر گزاری اور اس کی نعمتوں کے اعتراف کے مظاہر ہیں۔ اگر بندے کے اندر شکر گزاری اور اعتراف نعمت کا جذبہ بطور ایک صفت کے راسخ نہ ہو، یعنی یہ گویا ایسا نہیں ہے کہ ایک فعل ہے جو بندے سے کبھی کبھی صادر ہو جاتا ہے، جیسے انسان کی اوصاف اور صفات ہوتے ہیں، شکر گزاری ایک بندہ مومن کی صفت بن جائے، یعنی گویا اس کے وجود کا ہر اظہار شکر گزاری ہو، اپنے رب کا شکر کرنا۔ اگر بندے کے اندر شکر گزاری اور اعتراف نعمت کا جذبہ بطور ایک صفت کے راسخ نہ ہو تو نہ تو وہ عبادت کا حق ادا کرنے پر آمادہ ہی ہوتا ہے اور نہ اس کی عبادت کے اندر کوئی روح ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہ نہیں ہے تو پھر عبادت مراسم ہے، آپ نے بس گئے اور جا کر کچھ آداب تھے پورے کر لیے، جیسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو یہ جانتے ہی نہیں ہوتے، اور مجھے خود بہت سے لوگوں سے بات کر کے حج کے موقع پر اس کا تجربہ ہوا کہ وہ اس سے بالکل بے خبر ہے کہ یہ وہ ایک نظر کی عبادت کرنے آئے ہیں، اس میں وہ اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو، اپنے جان و مال کو پیش کرنے کی تمثیل کا حصہ بن رہے ہیں، اور یہ در حقیقت شیطان کے خلاف وہ جنگ ہے جو زندگی میں جاری ہے، اس کو ممثل کیا گیا ہے، اور یہاں پر وہ اٹھا کر ایک کنکر نہیں مار رہے بلکہ اپنی زندگی کے عظیم عہد کو یاد کر رہے ہیں۔ اس سے ناواقف بالکل ناشنا مراسم ادا کر دیتا ہے آدمی، یعنی وہ اچھی طرح ہر آدمی جان لیتا ہے کہ مجھے یہاں پاؤں ایسے رکھنا ہے اور مجھے سر ایسے اٹھانا ہے۔ ہمارے ہاں نماز کے معاملے میں بھی یہی چیز ہو گئی کہ اس میں کھڑا کیسے ہونا ہے اور ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، اس پر تو ہر آدمی متنبع ہوتا ہے، وہ میرے وجود کو اپنے مالک کے سامنے خشیت کے ساتھ ڈال دینا ہے، یہ اس کی حقیقت ہے، اس کی طرف بہت کم توجہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ لکھا ہے کہ عبادت کا حق اس وقت ادا ہوگا اور اس کی روح اس میں اس وقت آئے گی جب یہ سمجھ لیا جائے گا کہ عبادت اصل میں ہے کیا۔ یہ مراسم کا محض نام نہیں ہے، مراسم تو علامتیں ہیں، یعنی وہ گویا ایک تمثیل ہے جس میں کچھ چیزوں کو شاعر یا علامتوں کی حیثیت سے مقرر کر دیا گیا ہے تاکہ ان علامتوں کو جب میں خود اپنے وجود کا حصہ بناؤں تو میرے پورے وجود میں وہ یاد تازہ ہو جائے جس کے لیے وہ علامتیں مقرر کی گئی ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید حج کی، عمرے کی، سب چیزوں کو شاعر کہتا ہے، شعیرہ کی جمع ہے علامتیں، یعنی اصل میں یہ سمبولک ایکسپریشن ہے میرے وجود کا اور حقائق کا۔ اس کے بعد یعنی جب یہ کہا العابدون الحامدون، اس کے بعد سیاحت کا ذکر ہے، پھر ایک لفظ آیا سیاحت السائحون، یہ ان تمام سرگرمیوں، مشقتوں اور ریاضتوں کی ایک جامع تعبیر ہے جو آدمی اپنے ظاہر و باطن کی تربیت و اصلاح، دین کو سمجھنے اور سمجھانے، اس کو پھیلانے اور بڑھانے کے لیے والہانہ اور سرفروشانہ اختیار کرتا ہے، اور جن کی راہ میں اپنی زندگی کی لذتیں، راحتیں، امنگیں اور خوشیاں بے دریک قربان کرتا ہے۔ یعنی ایک بندہ مومن کے لیے جب دین زندگی کا مسئلہ بن جاتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے نہ اپنے ظاہر کی اصلاح سے غافل رہنا ہے نہ باطن کی اصلاح سے، دین کو مجھے سمجھنے اور سمجھانے کا عمل زندگی بھر کرتے رہنا ہے، اس لیے کہ انسانی شخصیت ایسی واقع ہوئی ہے کہ اس میں ایک بار کوئی چیز سمجھ کر رکھی نہیں جا سکتی، اس میں بار بار شبہات سر اٹھاتے ہیں، سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور چونکہ عام انسان کسی علمی پروسیس سے نہیں گزرا ہوتا تو اس کے ہاں وہ رسوخ بھی نہیں ہوتا، وہ قدم قدم پر کھٹکتا ہے، اس میں پھر محنت کرتے رہنا چاہیے، یعنی وقت نکالتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے جب بات سمجھ میں آ گئی تو ایک فطری جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دوسروں تک پہنچے، یہ بڑے، اس میں انسان کو بعض اوقات بڑے والہانہ اور سرفروشانہ اقدامات کرنے پڑتے ہیں، اور اس میں بعض موقعوں پر لذت، راحت سب قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بتایا کہ یہ بھی سچے صاحب ایمان کی ایک صفت ہے۔ یہ موضوع ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.